بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد باب أدب الشرب آداب الشرب يا أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء وكراهة التنفس في الإناء واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ. کھانے کے آداب سے فارغ ہونے کے بعد حضرت امام مصنف علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی پینے کے آداب کو شروع فرما رہے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں تقریباً ساتھ ساتھ چلتی ہیں، کلو و شربو، کھاؤ اور پیو. اس باب میں تین چیزیں بیان فرمائی ہیں. پہلی بات وہ استحباب التنفس ثلاثا خارج الاناء، پانی پیتے ہوئے یا کسی بھی چیز کو پیتے ہوئے بہتر یہ ہے اور مستحب یہ ہے کہ ایک ہی گھونٹ میں نہ پی لیا جائے. پہلے ایک گھونٹ لے اور پھر برتن کو منہ سے دور ہٹا لے اور پھر سانس لے، پھر دوسرا گھونٹ لے اور پھر برتن کو منہ کے پاس سے ہٹا لے اور سانس لے اور پھر تیسرا گھونٹ لے. تو خصوصاً پانی پیتے ہوئے یا اس کے علاوہ اور بھی کسی چیز کو کپ یا پیالے سے سیدھا پیتے ہوئے سانس جو ہے سانس وہ تین مرتبہ لینا چاہیے، یہ مستحب ہے. اگر کوئی دو سانس میں پی جائے اس کی بھی اجازت ہے، اور ایک سانس ہی میں پی جائے اس کی بھی اجازت ہے، اجازت تینوں کی ہے. مگر مستحب طریقہ یہ ہے کہ بیچ میں دو مرتبہ رکا جائے اور جب فارغ ہوگا تو وہ تیسرا سانس ہوگا. تو ایک گھونٹ پی لیا اور ایک گھونٹ پینے کے بعد یوں برتن ہٹا لیا اور پھر سانس لیا، پھر دوسرا گھونٹ پی لیا اور پھر یوں ہٹایا اور سانس لیا، پھر تیسرا گھونٹ پی لیا. یا یہ کہ پیا اور یوں منہ ہٹا کر کے سانس لیا، برتن کے سامنے سانس لینا یہ مکروہ ہے. تو استحباب التنفس ثلاثا خارج الاناء، سانس لینا تین مرتبہ برتن کے باہر. وَكَرَاهَةُ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کھاتے ہوئے پیتے ہوئے برتن میں سانس لینا جبکہ سانس رکے. جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو سانس چل رہا ہوتا ہے، جب پانی پیتے ہیں یا کوئی اور چیز پیتے ہیں تو سانس رک جاتا ہے. سانس رکنے کے بعد جب آئے گا تو ذرا زور سے آئے گا. تو کھانا کھاتے ہوئے سانس چل ہی رہا ہوتا ہے تو اتنے زور سے نہیں آئے گا، مگر ایک شخص جو ہے وہ پانی یوں پیتا ہے اور پھر بہتاتا ہے تو سانس ذرا زور سے آئے گا. زور سے سانس آئے گا تو برتن میں کسی چیز کے گرنے کا اندیشہ ہے، تھوک گر جائے منہ میں سے، کوئی اور چیز گر جائے، تو جو دوسرے اس گلاس سے پینے والے ہیں ان کو گن محسوس ہوگی. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ منہ میں بدبو ہوتی ہے، منہ میں بدبو ہوتی ہے اور برتن میں جب کوئی زور سے سانس لیتا ہے تو اس کے سانس کے ساتھ وہ بدبو برتن میں پھیل جاتی ہے، اور جب آپ آگے وہ گلاس کسی اور کو پینے کے لیے دیں گے تو اسے وہ بدبو محسوس ہوگی. تو اس وجہ سے یا تو برتن کو ہٹا لے اور پھر سانس لے، یا برتن وہیں رہے اپنے چہرے کو ہٹا لے اور سانس لے. برتن میں سانس نہیں لینا ہے، یہ مکروہ ہے، یہ ناپسندیدہ ہے. دو مسئلے ہو گئے. تیسرا مسئلہ، استحباب ادارت الاناء علی الایمن فالایمن بعد المبتدی، اور برتن کو دائیں طرف، پھر اس کے بعد دائیں طرف، پھر اس کے بعد دائیں طرف گھمانا شروع کرنے والے کے بعد، یہ مستحب ہے. یعنی مجلس میں جب کوئی چیز کھانے کی پینے کی لائی جائے تو شروع اس سے کی جائے، شروع اس سے کیا جائے جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. تو کوئی کھانے پینے کی چیز آئی تو سیدھے چلے جائے اس کے پاس جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. اب وہ جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے دی، اب اس نے لے لی وہ چیز. اب اسی چیز کو اگر گھمانا ہے تو وہ جو ہے اس شخص کو دے گا جو اس کی دائیں طرف ہے، پھر چاہے بائیں طرف بہت فضیلت والا آدمی ہے اور دائیں طرف کوئی کم درجے کا آدمی ہے، یہ حق دائیں طرف والے کا ہے. اور اسی طرح پھر چلتا رہے گا، دائیں اور پھر دائیں اور پھر اس کے دائیں اور پھر اس کے دائیں. ہاں اگر دائیں طرف والے اجازت دے دیں اور وہ یہ کہیں کہ آپ ان کو دیجئے پہلے تو الگ بات ہے، مگر حق جو ہے وہ دائیں طرف والوں کا ہے. اب حدیثوں کو دیکھیے. ان انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفس فی الشراب ثلاثا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیتے ہوئے، مشروب کو پیتے ہوئے تین مرتبہ سانس لیتے تھے. تو تین مرتبہ سانس لیتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ تین گھونٹ میں پیتے تھے، اور عموماً مشروب یا تو دودھ ہوتا تھا یا پانی. تو یہ ایک مرتبہ پی لیا اور پھر سانس لیا، دوسری مرتبہ پیا اور پھر سانس لیا، اور اس کے بعد تیسری مرتبہ پیا اور پھر سانس لیا. تو تین سانسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پیتے تھے. تو تین سانسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے، پیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ سانس لیتے تھے. متفق علیہ، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشروب کو پیتے ہوئے تین مرتبہ سانس لیتے تھے، مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ تنفس خارج الاناء، برتن کے باہر آپ سانس لیتے تھے. یہ تشریح کر دی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک اور حدیث آگے آ رہی ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا. تو یہ برتن میں سانس لیے جانے سے منع فرمایا، کسی بھی قسم کا برتن ہو، چاہے اس میں کوئی مشروب ہو یا اس میں کوئی کھانے کی چیز ہو. اس لیے کہ بات وہی ہے کہ اگر کوئی چیز منہ میں سے گر گئی تو دوسروں کو گھن آئے گی، یا اگر اس سانس کے ساتھ بدبو پھیل گئی تو جو سینسیٹیو اور حساس آدمی ہوتا ہے اسے محسوس ہوتی ہے وہ بدبو، جس کی وجہ سے اسے کھانے میں تکلیف ہوگی. تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ بھی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے ذکر کی ہے اور یہاں بھی آ رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لیے جانے سے منع فرمایا، پر یہاں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پینے میں تین مرتبہ سانس لیتے تھے. تو دونوں میں تعارض ہو گیا، دونوں میں بظاہر کنٹرڈکشن ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا. یہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ والی روایت ہے, اور یہ روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ والی, اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پینے میں 3 مرتبہ سانس لیتے تھے. تو اس لیے علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے اس پر تشریح فرمائی کہ پینے میں 3 مرتبہ سانس لیتے تھے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی چیز پیتے تھے تو اس وقت برتن سے باہر 3 مرتبہ سانس لیتے تھے. اور یہ تشریح کس طرح ہوتی ہے, یہ محدثین جو تشریح فرماتے ہیں وہ اس طرح ہوتی ہے کہ ان کے سامنے صرف یہ 2 حدیثیں نہیں ہوتی, ان کے سامنے یہ پانی پینے اور پانی پینے کے دوران سانس لینے کے بارے میں جتنی بھی روایات مروی ہوں گی وہ ساری ان کے سامنے ہوتی ہیں. تو ان ساری روایات کو سامنے رکھ کر کے وہ ہمارے لیے جو اشکال ہوتا ہے اس اشکال کو دور کرتے ہیں. تو حدیثوں کے اوپر یا قرآن مجید کی آیات پر مجھے یا آپ کو جو سوال اٹھتے ہیں یا جو اشکال ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ احادیث یا قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن ہے یا تعارض ہے, اس کی وجہ ہماری کم علمی ہے کہ ہمیں علم نہیں ہوتا, اس وجہ سے یہ اشکال اٹھتا ہے. اسی وجہ سے حدیثوں کو یا حدیث کے ترجموں کو شرح کے بغیر پڑھنا نہیں چاہیے. اسی طرح قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر کے بغیر پڑھنا نہیں چاہیے. تو جو شخص قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہے, اسی طرح اگر کوئی حدیثوں کا مطالعہ کرنا چاہے, تو آج کل جو ایک عام رواج ہو گیا ہے کہ بخاری شریف کا انگلش میں ترجمہ ہے, مسلم شریف کا انگلش میں ترجمہ ہے, اردو میں بھی ہو گیا ہے, تو لوگ ان ٹرانسلیشنز کو خریدتے ہیں اور خود ہی پڑھتے ہیں. تو خود پڑھنے کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ حدیث کو غلط سمجھیں گے, اور جب حدیث کو غلط سمجھیں گے تو عمل بھی غلط ہوگا. اور یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر دین عقیدے کے بارے میں کوئی شبہ دل میں گھر کر جائے اور پھر وہ شبہ نکل نہ سکے. اس وجہ سے قرآن کو اور احادیث کو معتبر علماء کی لکھی ہوئی تشریحات کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے, یا علماء کے پاس بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کی جائے, اور تفسیروں کو یا احادیث شریفہ کی شروحات کو جو اردو میں یا انگلش میں چھپی ہوئی ہے ان کو پڑھنے سے پہلے کسی عالم سے مشورہ بھی کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ ہر شخص کے علم کا لیول الگ الگ ہوتا ہے. ممکن ہے کہ جو کتاب آپ نے اٹھا لی ہے وہ آپ کے لیول کی نہ ہو. ہر علم میں یہ چیز لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹری پڑھنی ہے تو کہ بالکل نیچے سے شروع کرنا پڑے گا, اور نیچے سے آگے بایولوجی اور سائنس وغیرہ پڑھ کر کے پھر آگے آہستہ آہستہ اوپر چڑھے گا. تو ظاہر ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے میڈیسن کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھنی ہے تو مجھے ڈاکٹروں سے پوچھنا پڑے گا. ڈاکٹر مجھ سے پوچھے گا کہ آپ کو کیوں شوق ہوا, ڈاکٹر بننے کا ارادہ ہے؟ اگر ڈاکٹر بننے کا ارادہ ہے تو آپ کالج اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لیجیے, یہ گھر بیٹھ کر کے حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے. اور اگر میں کہوں کہ نہیں, میں میڈیسن اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ چھوٹے موٹے گھریلو کچھ علاج ایسے ہوں, تو وہ بالکل ایسے ہی 8-10 صفحے کی مجھے کتاب پکڑوا دیں گے جس میں بہت جنرل میڈیسن ہوتی ہے کہ بھئی یہ آپ لے لیجیے اس کو پڑھ کر کے, ہمیں اس سے اوپر کی اگر بات ہے تو پھر ہمارے پاس آنا پڑے گا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں, ہم جو ہے کچھ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں اور فلاں حدیث یا فلاں قرآن کو ہم میڈیسن کے نقطۂ نظر سے سمجھنا چاہ رہے ہیں, تو وہ جو ہے اس کے مطابق کہے گا کہ فلاں جگہ پر فلاں صفحے سے فلاں صفحے تک پڑھ لیجئے, یا ہم آپ کو فوٹو کاپی کر کے لے کر دے دیں گے, یا وہ یہ کہے گا کہ نہیں یہ چیز جو ہے وہ ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی آپ سمجھ نہیں سکیں گے, تو آپ کوئی وقت مقرر کیجئے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. یہ تو جس طرح یہ مثال میں نے میڈیسن کی دی, بے آئی نہیں یہی چیز یہاں بھی ہے. بس بے آئی نہیں یہاں بھی یہی ہے کہ میں حدیثوں کو پڑھنا چاہتا ہوں, تفسیر کو پڑھنا چاہتا ہوں. بھائی کیوں پڑھنا چاہتے ہیں حدیث کو تفسیر کو؟ کہ تاکہ مجھے اتنی چیزیں معلوم ہو جائے جس سے میں اپنی زندگی کو سنبھال لوں, بچوں کو سنبھال لوں, بیوی کو سنبھال لوں, اور دوست احباب میں اگر دین کی کچھ 2-4 باتیں اگر کرنی ہو تو میں کر سکوں. تو اس لیول کی چیز کہیں گے کہ بھائی آپ یہ پڑھیے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں عالم بننا چاہتا ہوں تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کسی مدرسے میں داخلہ لے لیجئے. اور ممکن ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے فلاں حدیث پر یہ اشکال ہوتا ہے یا فلاں حدیث میں یہ جو مضمون ہے اس کو سمجھنا چاہتا ہوں, تو یہ بھی کہا جائے کہ نہیں, یہ آپ کسی کتاب میں پڑھ کر نہیں سمجھ سکیں گے, آپ کچھ وقت نکال کر کے ہمارے پاس آئیے, ہم آپ کو سمجھائیں گے. اور یہ بھی ایسا کہہ سکتے ہیں اور ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے, یہ آپ نہیں سمجھ سکیں گے. میڈیسن میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نہیں سمجھ سکیں گے, تو اسی طرح اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پورے علم کو یا اس ضروری جو علوم ہیں ان کو حاصل کیے بغیر وہ نہیں سمجھا جا سکتا. تو بہرحال یہ کنٹرڈکشن جو منکرین حدیث ہے, جو حدیث کا بالکل انکار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر حدیثیں معتبر ہوتی تو حدیثوں میں کنٹرڈکشن نہ ہوتا. تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح حدیثوں میں کنٹرڈکشن ملتا ہے, اسی طرح قرآن میں بھی کنٹرڈکشن ہے. تو کنٹرڈکشن کی وجہ سے اور تعارض کی وجہ سے آپ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں تو قرآن کا بھی انکار کر دو. مگر قرآن میں تم کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ظاہری کنٹرڈکشن ہوتا ہے اپارنٹ, جب گہرائی میں جا کر غور و فکر کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ ہماری کم فہمی تھی, ورنہ وہاں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ احادیث میں بھی کوئی کنٹرڈکشن نہیں, جب آپ گہرائی میں دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ کوئی کنٹرڈکشن نہیں. جیسے یہاں پر دو حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پینے میں 3 سانس لیتے تھے, تو پینے سے مراد یہ کہ جب آپ پی رہے ہوتے تھے اس وقت 3 سانس لیتے تھے. اب پی رہے ہوتے تھے اور 3 سانس لیتے تھے, اس کا مطلب ہے کہ برتن میں سانس جاتا تھا. اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا. تو ان دونوں حدیثوں کو رکھے اور اس مضمون کی دوسری حدیثوں کو آپ جب لیں گے تو پتا چلے گا کہ پینے میں 3 سانس لیتے تھے کا مطلب یہ کہ پینے کا کام کرتے ہوئے برتن سے منہ ہٹا کر کے یا برتن کو منہ سے ہٹا کر کے 3 مرتبہ سانس لیتے تھے اسی کی طرف, یعنی یہ تنفس خارج الانا سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کر دیا. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تشربوا واحدا كشرب البعير, تم ایک ہی سانس میں مت پیو اونٹ کے پینے کی طرح. اونٹ جب پیتا ہے تو بس پیتا ہی چلا جاتا ہے, تو تم اونٹ کے پینے کی طرح ایک ہی سانس میں مت پیو. ولیکن اشربوا مثنا وثلاثا, لیکن تم پیو دو دو کر کے اور 3-3 کر کے. تو مستحب تو 3 سانسوں میں پینا ہے, مگر بیچ میں اگر ایک مرتبہ سانس منقطع کر کے 2 سانس میں بھی پینا چاہے تو پی سکتا ہے. وسموا اذا انتم شربتم واحمدوا اذا انتم رفعتم, یہ اور 2 سنتیں معلوم ہوئی. اور تم بسم اللہ پڑھو جب تم پینا شروع کرو, تو شروع میں بسم اللہ. اور تم اللہ کی حمد کرو, اللہ کی تعریف کرو جب تم اٹھا لو. اٹھا لو یعنی برتن کو اپنے منہ سے ہٹا لو. تو بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے پانی کو پیا جائے, اور جب فراغت ہو جائے تو الحمدللہ. اور دوسری ایک دعا بھی منقول ہے, الحمدللہ الذی سقانا ماء عذبا برحمته ولم يجعله لنا ملحا اجاجا بذنوبنا. اگر یہ یاد ہو جائے تو بہت اچھا. الحمدللہ الذی سقانا ماء عذبا برحمته, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی رحمت اور مہربانی سے میٹھا پانی پلایا. ولم يجعله لنا ملحا اجاجا بذنوبنا, اور ہماری تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس پانی کو کڑوا نہیں بنایا, نمکین نہیں بنایا. اگر اللہ تعالی شانہ چاہتے تو ایسا کر دیتے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے پانی نمکین ہو جاتا, پانی کڑوا ہو جاتا, مگر نہیں, ایسا نہیں کیا. بہت صاف ستھرا ٹھنڈا میٹھا پانی عطا فرماتے ہیں, اپنے کو بھی عطا فرماتے ہیں, گنہگار کو بھی عطا فرماتے ہیں. وہ نبی قطع دیتا رواه الترمذي وقال حديث حسن. ونبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. حضرت ابو قتادة رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ برتن میں سانس لیا جائے، متفق علیہ. تو جب چائے آئے تو چائے گرم گرم ہو تو اس وقت بھی اس کو پھونک نہیں مارنی چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے، اور وجہ اس کی وہی ہے پھر. اور اسی طرح جب کھانا گرم ہو اور بہت جلدی میں ہے تو اسے بڑی پلیٹ میں لے کر کے تھوڑا پھیلا دے اور اسپریڈ آؤٹ کرے، کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے پنکھے کے ذریعے، مگر اس میں پھونک نہ مارے. یعنی یتنفس فی نفس الاناء، یہاں پر یہ بتلا دیا کہ وہاں یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینے میں تین مرتبہ سانس لیتے تھے کا مطلب ہے کہ برتن کے باہر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ برتن میں سانس لیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود برتن میں سانس لیا جائے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بلبن، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیا، قد شیب بماء، جس میں پانی کو ملایا گیا تھا، جو ملایا گیا تھا پانی کے ساتھ. تو دودھ جب دوہتے تھے تو ملک گرم، اور گرم ملک میں جب دودھ دوہا جاتا ہے تو تھنوں سے جب دودھ نکلتا ہے تو وہ گرم ہوتا ہے، تو جب دودھ دوہا جاتا ہے فریش فریش تو گرم، اور پھر گرم ملک، تو عرب حضرات کے یہاں دستور یہ تھا کہ اس میں یوں پانی لے کر کے چھینٹے مارتے تھے اندر، تاکہ پانی کے چھینٹے دودھ کے مختلف حصوں میں یوں سرائیت کر جائے تو وہ دودھ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیا جس میں پانی ملایا گیا تھا، وہاں یمین ہی عربیون، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب ایک دیہاتی تھا، تو دیہات میں رہنے والا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا ہوگا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا اور ایسے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے. وعن یسارہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. فشرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، ثم اعطى العربی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ عربی کو دے دیا. تو دوسری روایت میں اس کی کچھ تفصیل ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پی رہے تھے اور پینے سے فارغ ہو کر دودھ کو اپنے منہ سے ہٹایا، وہ تین سانس میں پیتے تھے اس لیے پتا چل گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے ہیں. تو دیکھو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ یوں سمجھیں کہ ہم عمر، کلاس فیلو جیسے، ہم عمر کلاس فیلو جیسے، دو تین سال کی عمر کا فرق ہوگا، مگر ذرہ برابر جلن یا حسد نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صفائی اتنی ہو چکی تھی دل کی کہ وہ اپنے ساتھی کی فضیلت کو جانتے تھے اور تسلیم کرتے تھے، اور کسی جگہ پر حدیثوں میں یہ نہیں ملتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں چوک ہوئی ہوگی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے احترام میں. تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں کر کے ہٹایا پیالے کو، اور عموماً عادت مبارکہ خود کی یہ تھی کہ دائیں طرف دیتے تھے، مگر اب تک مسئلہ آیا نہیں تھا، بیان نہیں ہوا تھا کہ یہ مسئلہ ہے کہ دائیں طرف والے کا حق زیادہ ہوتا ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خدشہ ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صاحب فضیلت ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے ایک کم درجے کے آدمی کو مقدم کیا جائے، ترجیح دی جائے، پریفرنس دیا جائے، یہ ذرا اچھا نہیں لگتا. تو حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذا ابو بکر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ الایمن فالایمن، فشرب ثم اتى العربی وقال الایمن فالایمن، متفق علیہ. ایک قاعدہ بیان کر دیا، الایمن 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 آتے الایمن، فارغ ہو جانے کے بعد دائیں طرف جو بیٹھا ہوا ہے اس کو دو، فل ایمن ای فاعت الایمن، پھر اس کے بعد جو دائیں طرف ہے اس کو دو، فلا ایمانا پھر اس کی طرف جو ہے اس کو دو, بس یہی سیکونس اب چلتے رہیں گے. تو دوسری حدیثوں سے بظاہر معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو دائیں طرف اعرابی, بائیں طرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو ہو سکتا ہے کہ یہ چار ہی تھے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیچ میں اور لوگ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا, بلکہ وہ عربی کو دیا, وہ دیہاتی کو دیا, اور فرمایا کہ الایمن, اور الایمن احق کو مرفوع بھی پڑھا جا سکتا ہے, الایمن احق کو زیادہ حق والا وہ ہے جو دائیں طرف. قوله شیبا خلیتا, اس میں آخری حدیث اس باب کی. وان سهل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بشراب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشروب لایا گیا. اب پانی تھا یا دودھ تھا یا نبیز تھا یا اور کوئی چیز تھی. فشرب منه, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے پیا. وعن یمینہ غلام, اور آپ کی دائیں جانب ایک نو عمر لڑکا تھا. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے, ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے مگر ذہین بہت تھے. اللہ تعالی شانہ بعض لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے منتخب فرماتے ہیں تو انہیں ویسی صلاحیتیں عطا فرماتے ہیں, ان میں سے ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے. تو دائیں طرف ایک نو عمر لڑکا تھا. وعن یسارہ اشیاخ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب مشائخ بیٹھے ہوئے تھے, خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بڑے حضرات بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پینے سے فارغ ہوئے تو فقال للغلام, لڑکے سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اتأذن لی ان اعطی ہؤلاء, دیکھ لیا آپ نے شریعت کی پابندی کتنی زیادہ, بڑے تھے سب سے, دے دیتے مگر نہیں, اوپر سے جو قانون ہے اس قانون کے مطابق زندگی گزارنا ہے, مرضی میں آئے وہ نہیں کرنا ہے. کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ان مشائخ کو دے دوں؟ فقال الغلام, تو لڑکے نے کہا, لا واللہ, نہیں اللہ کی قسم, لا اوثرو بے نصیبی من کا احدن, آپ کی طرف سے جو برکت والا حصہ آتا ہے اس پر میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا, کسی کو ترجیح نہیں دوں گا. اس میں تو میں خود غرضی ہی سے کام لوں گا, سیلفش بن جاؤں گا, اس میں میں کسی کو نہیں دوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرا تھوڑی سی ناگواری ہوئی, مگر وہ ناگواری نہیں تھی کہ جس سے دینی نقصان پہنچے. تو فتل لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ یا وہ کپ جس میں سے آپ پی رہے تھے وہ زور سے اس کے ہاتھ میں یوں رکھ دیا, جیسے غصے میں کوئی کہتے ہیں نا کہ لے, ویسا اس کے ہاتھ میں رکھ دیا. اب یہاں پر دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ ہر جگہ پر توازو اختیار نہیں کرنی چاہیے, اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جسے دین کی سوجھ بوجھ ہو. دین کی سوجھ بوجھ ہوگی تو آدمی فیصلہ کر سکے گا کہ یہاں مجھے کیا کرنا چاہیے. کبھی کبھی پیچھے رہنے میں فائدہ ہے اور کبھی کبھی آگے بڑھنے میں فائدہ ہے. تو دین کی سوجھ بوجھ ہوگی تو سمجھ میں آئے گا کہ مجھے یہاں کیا کرنا ہے, ادب کا یہاں کیا تقاضا ہے, اور ادب کا یہاں وہاں کیا تقاضا ہے, کس سچویشن میں کیا تقاضا ہے. دارا شکوہ اور عالمگیر دونوں کوشش کر رہے تھے کہ حکومت پر قابض ہو جائے, تو کسی بھی بزرگ کے بارے میں پتا چلتا تھا تو دعا کرانے کے لیے جاتے تھے کہ دعا فرمائے کہ ابا کے بعد حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے. دارا شکوہ دین سے دور اور عالمگیر اورنگزیب بہت دیندار, اور حکومت کی ان کو تمنا بھی اسی وجہ سے تھی کہ غلط پٹڑی پہ پڑ گئی ہے حکومت اکبر کے زمانے سے, تو اگر ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہم دوبارہ اسلام کو اسلام کی خدمت کریں. تو کسی بزرگ کے بارے میں پتا چلا کہ وہ آئے ہوئے ہیں, تو دارا شکو وہاں گئی اور جا کر کے کہا کہ حضرت دعا فرمائے کہ اللہ تعالی شانہ تخت نشین بنا دے, تخت پر بٹھا دے. تو ان بزرگ نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور یہ فرمائے کہ یہاں بیٹھ جاؤ. کہا کہ نہیں حضرت, آپ کی جگہ پر بیٹھے. کہا بیٹھ جاؤ. کہا کہ نہیں آپ کی جگہ پر ہم نہیں بیٹھے. کہا بیٹھ جاؤ ہماری جگہ پر. تین مرتبہ فرمایا. کہا کہ میں آپ کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے. ادب کا انہوں نے مظاہرہ کیا. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ ہم نے تو آپ کو تخت دینا چاہا مگر آپ نے لیا ہی نہیں. اب عالمگیر کو پتا چلا کہ کوئی بزرگ آئے ہیں, تو یہ بھی گئی اور کہا کہ حضرت دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں تخت نشین فرما دے. تو پھر وہی ہوا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں. ایک مرتبہ انکار, دو مرتبہ انکار, تیسری مرتبہ بیٹھ گئے. اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا کہ بزرگوں کی طرف سے جب کوئی حکم ہو تو پہلے ادب کا اظہار کیا جائے, پھر حکم ہو تو پھر ادب کا اظہار کیا جائے, اور پھر حکم ہو تو یہ سمجھا جائے کہ ان کی منشا, ان کی خواہش یہی ہے کہ میں یہ کام کروں. تو اس وقت سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ میں ان کے حکم کو بجا لاؤں. بیٹھ گئے. بیٹھ گئے تو ان بزرگ نے کہا کہ بھئی تخت تو آپ کا ہو گیا. تو عالمگیر رحمہ اللہ تعالی نے عرض کیا کہ تخت تو ہو گیا مگر عزت کے ساتھ آوے, تو سر کے اوپر تاج بھی تو چاہیے, اس کے لیے بھی دعا فرما دیجئے. تو کہا کہ تمہارے سر پر تاج آوے نہ آوے اس کا اختیار تو تمہارے اس خادم کے پاس ہے جو تمہیں وضو کراتا ہے. دیکھو اس سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ دنیا میں کیسے کیسے بڑے بڑے ارباب تکوین اور اللہ سے تعلق رکھنے والے یوں عام حالات میں پڑے ہوئے ہوں گے جن کو ہم پہچان نہیں پا رہے ہوں گے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہر ایک کے ساتھ بہت احتیاط سے معاملہ کرے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کو ہم حقیر اور گرا پڑا سمجھ رہے ہیں اللہ کی نظر میں وہ بہت اونچا ہے اور ہمارے اس کو ٹھیس پہنچانے کی وجہ سے اللہ کا غضب نہ آ جائے. یہ گھر گئے اور جا کر کے حکم کیا کہ وضو کا پانی تیار کرو. انہوں نے کہا بزرگ نے کہ ہاں وہ جو تمہارے خادم ہیں وہ جس کے سر پر امامہ رکھ دے بس تاج اس کا ہو جائے گا. اچھا گھر گئی اور کہا کہ وضو کا پانی تیار کرو. پانی تیار کیا, وضو سے فارغ ہوئے اور کہا کہ ہمارا امامہ لاؤ. تو وہ عالمگیر کا امامہ لے کر کے حاضر ہوا وہ خادم. کہا کہ ہمارے سر پہ آپ خود رکھو. کہا کہ نہیں حضور آپ یہ گستاخی ہو جائے. کہا کہ نہیں آپ کو رکھنا ہی پڑے گا. تو وہ سمجھ گئے کہ ان کو معلوم ہو گیا ہے کسی طرح. تو کہا کہ میں آپ کے سر پر رکھتا تو ہوں مگر ایک شرط پر. کہا کیا شرط؟ کہ امامہ آپ کے سر پہ رکھنے کے بعد مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دے دی جائے, اور اس شرط پر کہ آپ مجھے زندگی بھر تلاش نہیں کریں گے, ہمارا راز فاش نہیں کریں گے. دیکھو ایسے کے بارے اولیاء دنیا میں کہ چھپ کر کے رکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو یہ فرمایا کہ میں ان لوگوں کو دے دوں, تو کہا کہ نہیں یہ تو میں ہی لوں گا. دیکھو جس سے کہ سمجھتے تھے, جانتے تھے کہ کس وقت توازو اختیار کرنی ہے, کس وقت ہاں کہنا ہے, کس وقت نہ کہنا ہے, کس وقت اپنی جگہ سے اٹھ جانا ہے, کس وقت کسی اور کو جگہ دینی ہے. ہوتا ہے ایسا, ہوتا ہے کہ کوئی نیک آدمی ہوتا ہے اور وہ آپ کو کچھ دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو دے دیجیے. یہ توازو جو ہے یہ اپنی جگہ سے ہٹ کر ہے, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز میری طرف آ رہی ہے, اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ان کو دو. یہ ہم پولائٹنس سمجھتے ہیں. اسی طرح دینی معاملات میں کہ ہمارے دل دماغ میں کچھ کنسرنز ہوتے ہیں دین کے بارے میں, حلال حرام کے بارے میں, عقیدے کے بارے میں, اور ہم کسی کے پاس جاتے نہیں. بھائی کیوں نہیں جاتے؟ کہ وہ مشغول بہت رہتے ہیں, اس لیے نہیں جاتے کہ ذرا حیا آتی ہے, شرم آتی ہے, ان کو ڈسٹرب ہوگا. بھائی عقیدے کا مسئلہ ہے, حلال حرام کا مسئلہ ہے, ایسے موقع پر اس طرح پولائٹنس اختیار نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے منع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ ان کے ہاتھ میں رکھ دیا. اب سوال یہ ہے کہ اس ناگواری کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دیکھا, زور سے یوں کر کے پیالہ رکھ دیا, پھر بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنی بات پر مصر رہے اور خود ہی وہ تبرک حاصل کر لیا. تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ مزاج نبوی کو جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان کو تھوڑا بھی احساس ہوا ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں تو کبھی بھی وہ تبرک حاصل نہ کرتے, اس لیے کہ اس میں نقصان زیادہ. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ظاہری ایٹیکیٹس اور پروٹوکول ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کر رہے ہیں, ورنہ ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھا اور دوسری طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وغیرہ کو دیکھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ کیا اجازت ہے کہ میں ان کو دے دوں؟ اور وہاں ایک دیہاتی بیٹھا ہوا ہے اور دوسری طرف افضل الناس بعد الانبیاء حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا, بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے باوجود بھی آپ نے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ الایمن فالایمن. تو دونوں میں فرق کیوں ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما گھر کے آدمی تھے, وہ دیہاتی پرائے آدمی تھا. تو گھر کے آدمی کے ساتھ اور پرائے آدمی کے ساتھ معاملہ کرنے میں فرق ہوتا ہے. یہ گھر کے آدمی تھے تو ان سے کہا کہ بھائی حق تو تمہارا ہے مگر ان کو دے دوں, اور پرایا آدمی ہوتا ہے تو اس کے دل کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے, کہ عجیب بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چھوٹے تھے, وہ دیہاتی عمر میں بڑا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس مسئلے سے واقف تھے, وہ اس مسئلے سے واقف نہیں تھا. اور ممکن ہے کہ مجمع میں اور بھی کچھ دو چار حضرات ہو جو اس مسئلے سے واقف نہ ہو, تو اس وجہ سے آپ نے اس کو بیان کر دیا. اور پریکٹیکل جب بیان ہوتا ہے تو سب کے ذہنوں میں یہ بات اتر جاتی ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ دیہاتی تھا تو آداب وغیرہ سے واقف نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں عظمت تو تھی مگر وہ بات نہیں تھی جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے دل میں تھی. تو کہیں اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خیال نہ آ جاتا کہ یہاں ایکوالٹی نہیں ہے. دیکھو یہاں غریبوں کو کچلا جاتا ہے, تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ اہتمام کیا اور یہاں پر یہ عمل کیا. یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ وہ پیالہ دیہاتی کے پاس گیا اور چلتے چلتے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا, اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تو پہلے ہی تھے, تو بعض شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حق کو ساقط کر کے ضرور صدیق اکبر کو دیا ہوگا رضی اللہ عنہ. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ اگر ہمارا حق ہے تو سچویشن پورا دیکھا جائے گا, کیا سچویشن ہے. سچویشن یہ ہے کہ جس کے پاس سے آ رہا ہے وہ ہمارے لیے بہت محترم اور بزرگ شخصیت ہے, اور شاید ایسا موقع دوبارہ نہ ملے تو پھر پی لیا جائے. اور اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ بچا کر کے وہ دوسری بزرگ شخصیت کو بھی پہنچا سکے تو پہنچانا چاہیے. اور اگر یہ ہے کہ بار بار ایسے مواقع ہمیں ملتے رہتے ہیں اور یہ کوئی بزرگ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی نیا آدمی آیا ہوا ہے, تو پھر جو ہے ہاتھ میں لے کر کے اپنا حق کسی اور کو آپ دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ شان ہو بھائی حدیثوں کے ساتھ تعلق نصیب فرماوے اور حدیثوں کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. سیرت کو بھی پڑھو, معتبر علماء کی لکھی ہوئی, اور حدیث کی بھی اچھی کتابیں پڑھو تشریحات کے ساتھ علماء کے مشورے سے, اور اس کے علاوہ علماء کرام کے اس طرح کے دروس میں بھی بیٹھا جائے. دیکھو نا لطف کتنا آتا ہے. یہ سیرت ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کیسی پاکیزہ زندگی تھی اور ہر ہر قدم پر کیسی کیسی تعلیمات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دیتے تھے. اور اسی سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں بھی پیار محبت سے لوگوں کو سکھانا ہے. آج کل ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کی کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ غلطی ہے, ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ کہیں, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کو مجلس سے شروع میں نے کہا, مگر ہمت کیوں نہیں ہوتی؟ ہمت اس لیے نہیں ہوتی کہ دل میں یہی خیال سب کو آتا ہے کہ ان کو برا محسوس ہوگا. تو جب کوئی بات ہمیں دین کی کہی جائے اور وہ صحیح ہو تو مسکرا کر کے اس بات کو لینی چاہیے کہ بھائی ہمارے علم میں اضافہ ہوا الحمدللہ. تو جب کوئی شخص خندہ پیشانی سے کسی کی طرف سے نکیر کو سن لیتا ہے تو وہ خوش نصیب ہے, اس لیے کہ اس کا سینہ جو ہے وہ حق کے لیے کھلا ہوا ہے, اور اس لیے بھی خوش نصیب ہے کہ نکیر کرنے والا دوسری مرتبہ بلا جھجک کہے گا کہ ان کو کچھ برا نہیں لگتا ہے, یہ خوش ہوتے ہیں تو یہ مجھے دعا دیں گے. تو یہ ہونا چاہیے. عرب حضرات جب حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اپنے استاد کے سامنے تو پڑھتے پڑھتے زبر زیر پیش کی غلطی جاتی ہے تو وہ بتانی پڑتی ہے, اس لیے کہ اسی وجہ سے تو بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے کتاب میں جو حدیث ہے وہ بالکل تمہارے پاس بھی وہی پہنچے, اس طرح حفاظت ہوئی ہے. تو ان کا ہمارے یہاں بھی جب غلطی طالب علم کرتا ہے تو بتائی جاتی ہے کہ بھائی یہ ایسا نہیں ایسا ہے, اس طرح نہیں اس طرح ہے. تو عرب حضرات کے یہاں جب غلطی بتائی جاتی ہے تو طالب علم اس غلطی کو سن کر آگے درست کرنے سے پہلے استاد کی طرف دیکھ کر کے استاد کو دو تین جملوں میں دعا دیتا ہے, اور دعا دے کر کے پھر آگے چلتا ہے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا, آپ نے میری یہ غلطی درست فرما دی, اور پھر آگے بڑھتا ہے. ہر غلطی پر جب بھی غلطی ہوگی اور کوئی بھی شاگرد ہوگا, مخصوص الفاظ ہیں اس کے, مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے چونکہ ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑے محدث تھے, وہ کسی کے وزیر بھی تھے, تو وزیر تھے. اب وزیر ہیں تو ظاہر ہے کہ بہت عیش والی زندگی ہوگی. تو وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں اس سے زیادہ لذیذ مجھے کوئی چیز نہیں ملی کہ جب میرا کوئی شاگرد غلطی کرتا ہے اور میں اسے ٹوکتا ہوں تو وہ مجھے مسند حدیث پر ہونے کی حالت میں مجلس حدیث میں دعا دیتا ہے. کہا کہ جب طالب علم مجھے دعا دیتا ہے, کہا دنیا میں اس سے زیادہ لذیذ کوئی چیز نہیں ہے. تو جب کوئی ہماری غلطی بتائے تو اس پر خوش ہونا چاہیے, مگر ہم لوگ چونکہ ناراض ہوتے ہیں, بحث و مباحثہ میں پڑ جاتے ہیں, ہماری غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ نہیں انل منکر کا معاملہ جو ہے وہ ذرا کمزور ہو گیا. ڈر لگتا ہے ہر ایک کو کہ بھائی ان کو برا لگے گا. کم سے کم یہ کہنا چاہیے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے مجھے میری اس غلطی کی طرف متوجہ کیا, اس کا مطلب یہ میں سمجھ گیا کہ دوسری باتیں ہو نہ ہو آپ کے دل میں میری آخرت کی فکر ہے, یہ میں سمجھ گیا. اب رہی بات یہ کہ میں جس طرح بھی کر رہا ہوں یہ میری کمزوری ہے, آپ دعا فرمائیں گے اللہ تعالی شانہ مجھے توفیق عطا فرمائے. جنرل ضیاء الحق کے بارے میں ایک مدینہ منورہ میں صوفی امیر علی قریشی تھے اور مشہور تھے حکیم استغفر اللہ سے, اس لیے کہ وہ بات بات میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے تھے, اور بزرگوں میں سے تھے, نیک لوگوں میں سے تھے. بڑھاپے میں بھی وہ رمضان المبارک میں ایک عمرہ صبح کو کرتے تھے, ایک عمرہ شام کو کرتے تھے. یہاں میرے یہاں بھی تشریف لائے ہیں, مجذوب قسم کے تھے بزرگ. تو انہوں نے جو ہے ایک مکتبہ فکر کے جو سب سے بڑے شیخ تھے اس زمانے کے, ان کو اپنی طرف سے اوپن چیلنج بھی دیا تھا کہ, اور وہ بہت چلا وہ چیلنج, لاکھوں کی تعداد میں وہ لیفلیٹ جو ہے وہ تقسیم ہوئے کہ میں جو ہے مدینہ منورہ میں رہتا ہوں اور ہر نماز کے بعد روضہ اقدس کے سامنے ہی بیٹھا ہوا ملتا ہوں, تو آپ جو ہے اپنے سب چاہنے والوں کو لے کر کے آئیے. آپ کا دعویٰ بھی ہے کہ آپ عاشق رسول ہیں اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں, تو آپ اپنے چاہنے والوں کو لے کر کے آئیے, میں میرے چاہنے والوں کو لے کر کے آؤں, اور ہم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ میں پڑھیں, اور پھر آپ جو ہے اپنے متعلقین کے ساتھ ذکر میں مشغول رہیے, میں اپنے متعلقین کے ساتھ ذکر میں مشغول رہوں, اور پھر ہم بھی اشراق پڑھیں آپ بھی اشراق پڑھیں, اور پھر اٹھ کر کے ہم روضہ پاک پر صلاۃ و سلام پڑھیں, جس کو جواب ملے وہ سچا, جس کو جواب نہ ملے وہ جھوٹا. اتنے اعتماد کے ساتھ وہ یہ کہتے تھے, بہت عجیب. تو جنرل ضیاء الحق سے ان کی ملاقات ہوئی, تو جنرل ضیاء الحق سے ملاقات ہوئی تو سب کے سامنے انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان میں اسلامی حکومت کو نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں, مگر اپنے 5-6 فٹ کے جسم پر تو اسلامی حکومت کو نافذ نہیں کر سکے. ایک تقریب تھی, اس میں صدر کی حیثیت سے جنرل ضیاء الحق آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے ملاقات کے وقت یہ کہہ دیا سب کے سامنے, چہرے پر داڑھی نہیں تھی جنرل ضیاء الحق کو, تو جنرل نے یوں شرم سے گردن جھکا لی اور گردن جھکا کر کے یہ کہا کہ حکیم صاحب یہ میرے اندر نقص ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے. یہ بڑی بات ہے کہ آدمی سے عمل نہ ہو سکے مگر کم سے کم اپنی غلطی کا اعتراف تو کرے. حضرت قاری صدیق باندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ایک بیان میں نے سنا والسول کے بیان میں کہ انہوں نے فرمایا کہ بھائی اگر تمہارے گھر کی کوئی دیوار گر رہی ہو، ٹوٹ رہی ہو، اس کے سٹرکچر میں کوئی دراڑ پیدا ہو جائے اور آپ کو کوئی آ کر کے کہے کہ بھائی آپ پچھلا دروازہ تو استعمال ہی نہیں کرتے، دراڑ آ گئی ہے تمہارے سٹرکچر میں کوئی، تو آپ خوش ہوں گے یا ناراض؟ اس کا بھی خوش ہوں گے. تو کہ اس دنیا میں رہنے کا جو گھر ہے اس میں دراڑ کسی کو نظر آئے اور وہ آپ کو اطلاع کرے اور آپ اس کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، تو آخرت کی زندگی کے لیے جو عمارت آپ کی ہے دین کی، اس میں دراڑ نظر آئے اور کوئی آپ کو آ کر کے کہے تو آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ خوش ہونا چاہیے کہ بھائی جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ شانہ بھائی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ.